अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 9:30, भारत में 10 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के एक शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हज़्म मौला, हम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। पाकिस्तान,
4 मुल्की गैस पाइप लाइन मनसूबे के एक हिस्से का अफगानिस्तान में इफ्तिताह। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक।
जनूबी एशिया,
नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो में वफूद सतह के मुज़ाकरात, दोनों मुल्कों के माबैन 6 मुआहदों पर दस्तखत। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम।
और दूसरी अहम खबरों में, अमेरिका में असलहे के लाइसेंस के इजरा के मसले पर बहस जारी है। असलहा रखने के बुनियादी हक के हामी और मुखालिफीन इस बारे में खासे सरगर्म हैं। रूस अक़वामे मुत्तहिदा की क़रारदाद के मुसव्वदे पर एतराज़ कर रहा है, जिसका मकसद शाम भर में लड़ाई को 30 दिन के लिए रोकना और मशरक़ी कस्बे ग़ौता के मुहासरे को ख़त्म करना है। खबरें अब तफसील के साथ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की जानिब से जारी होने वाले एलामिये में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। इससे कबल FATF की दहशतगर्दी के फंड से मुतालिक वॉच लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल किए जाने के हवाले से मुतजाद खबरें सामने आ रही थीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के आज जारी होने वाले ऐलान में कहा गया है कि फरवरी 2016 में पेरिस में दहशतगर्द हमले के बाद FATF ने दहशतगर्दी से मुंसलिक माली मुआवनत रोकने के लिए 4 कलीदी उमूर पर तवज्जो मरकूज की थी और इन खतरात के मुकाबले के लिए मेयार तय किए थे कि आया इस हवाले से मुल्कों ने दहशतगर्दी के लिए सरमाए की फराहमी रोकने, उसका गलत इस्तेमाल करने वाले मालियाती इदारों को सजा देने के मौसर इकदाम किए हैं या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि FATF ने अपने 2016 में तय करदा ऑपरेशनल प्लान के मुतायन करदा कलीदी शुबों में नुमाया कामयाबी हासिल की है। एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ बैन अलाक्वामी जंग को मजीद तकवीत देने के लिए एक नया एक्शन प्लान तरतीब दिया गया है। इस मनसूबे में दहशतगर्दी की फंडिंग के खतरात को रोकने के लिए नए अहदाफ तय किए गए हैं। ऐलान में ईरान की जानिब से इस समत में पेशरफ्त के लिए आला सतह पर सियासी अज़म की तारीफ की गई है। ऐलामिये में जिन मुल्कों का जिक्र किया गया है उनमें इथियोपिया, श्रीलंका, शाम, सर्बिया, त्यूनिस और यमन शामिल हैं और इन मुल्कों की तरफ से किए गए इकदाम को मौजू बनाया गया है। इससे कबल खबरसा इदारे रॉयटर्स ने भारतीय मीडिया और बाज सिफारती जराए के हवाले से कहा था कि FTFA ने पाकिस्तान का नाम दोबारा उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया है जिन्होंने दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए फंड्स की फराहमी रोकने के मौसर इकदाम नहीं किए। अगरचे इस हवाले से FATF की तरफ से कोई बासाबता ऐलान सामने नहीं आया है, जबकि पाकिस्तान के वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने भी जुमे को अपने ट्विटर बयान में कहा कि FATF के फैसले से मुतालिक सरकारी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने मीडिया से भी इस मामले को कयासराई से गुरेज करने को कहा जब तक कि इस मामले पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आता। तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को पाइपलाइन के जरिए कुदरती गैस की फराहमी के मंसूबे पर काम के आगाज के सिलसिले में अफगानिस्तान के सूबे हिरात में संग बुनियाद रखने की तकरीब हुई। इस्लामाबाद से इसकी तफसील बताएंगे मोहम्मद इश्तियाक।
तुर्कमानिस्तान के शहर सूरत आबाद और उसके बाद सुबह हेरात में 4 मुल्की तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिंक अप का जुमे को इफ्तिताह कर दिया गया है। हेरात में होने वाली इफ्तिताही तकरीब से खिताब में पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इस मनसूबे में अफगानिस्तान का किरदार नुमाया है और अफगानिस्तान की शिरकत के बगैर ये मुमकिन नहीं था।
To all the 3 countries, Turkmenistan, Afghanistan and India for helping make this a reality.
इससे कबल तुर्कमानिस्तान में होने वाली तकरीब में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हम टैपी नामी इस मंसूबे को हकीकत में बदल रहे हैं और उन्होंने इसमें शामिल दीगर 3 ममालिक तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के किरदार का भी शुक्रिया अदा किया। खबरसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने अफगान सूबा हेरात के गवर्नर के तर्जुमान जेलानी फरहाद के हवाले से कहा है कि इस पाइपलाइन को बिछाने के अमल की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए जाएंगे। چار ملکی گیس پائپ لائن منصوبے کے افغانستان سے گزرنے والے حصے کی تعمیر کئی برسوں سے التوا کا شکار تھی، لیکن اب توقع کی جا رہی ہے کہ یہ 2 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ صدر اشرف غنی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ پائپ لائن منصوبہ آئندہ نسلوں کے لیے پیغام ہے جس سے افغان معیشت بہتر ہوگی۔ اس گیس پائپ لائن کا ایک بڑا حصہ افغانستان سے ہو کر گزرے گا اور وہاں کی سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر اس منصوبے کی بر وقت تکمیل کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ $10 ارب مالیت کے اس منصوبے کے تحت 1800 کلومیٹر سے زائد طویل پائپ لائن کے ذریعے ترکمانستان سے قدرتی گیس افغانستان، پاکستان اور بھارت کو مہیا کی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آج ٹیپی گیس پائپ لائن منصوبے کا ترکمانستان اور افغانستان میں لنک اپ کا افتتاح ہوا۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے وابڈا کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر اور انرجی پلاننگ کمیشن کے سابق رکن اور انٹر اسٹیٹ گیس سسٹم کے مینیجنگ ڈائریکٹر مبین سولت سے بات کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ سماعت فرمائیے۔
اگر تو وہاں سے جو گیس آئے گی اس کی قیمت اس طرح تعین کی جائے کہ وہ جو دوسرے ذرائع ہیں ایل این جی اس سے سستی پڑے، اور خاطر خواہ سستا ہونا چاہیے، تو پھر تو کوئی فرق پڑتا ہے۔ اگر وہ ایل این جی کی قیمت کے برابر یا اس سے اوپر میں آئے گی تو پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ اگر وہ کم قیمت میں آئے گی تو لازمن پاکستان کو فائدہ ہے۔
بہت عرصے سے پروجیکٹ چل رہا ہے، ابھی تک یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر سکا، اس کا کیا سبب ہے؟
اس کا سبب تو یہ ہے کہ اس کا کبھی کوئی لیڈ انویسٹر نہیں بنا، کوئی ایسی کمپنی جو کہ لے کے چلے کہ جی میں یہ پروجیکٹ، ادھر اپ سٹریم میں ڈرلنگ کی ضرورت ہے، گیس پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے، اور پھر پائپ لائن بچھانا مختلف کنٹریز کے تھرو ہوتے ہوئے پاکستان لانا، اس میں ایک تو خرچہ خاطر خواہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ملٹی ٹاسک ہیں، جس کی وجہ سے پروجیکٹ اپون پروجیکٹ کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر اپ سٹریم نہ مکمل ہوا اور اپ سٹریم مکمل ہو گیا تو ڈاؤن سٹریم آپ کی پائپ لائن نہ مکمل ہوئی، تو اس وجہ سے جو پروجیکٹ رسکس جو اور ہیں، جس میں کہ آپ سیکیورٹی رسکس بھی شامل کر لیں کہ یہ افغانستان کے تھرو آ رہا ہے اور ایسے ریجن کے تھرو آ رہا ہے جو ریجن سٹیبلائز کبھی ہوا ہی نہیں، اور وہاں پہ ہر وقت دھماکے سے اڑا دینے کے خطرہ رہے گا، تو ایسی صورت میں انویسٹمنٹ اس میں کیسے ممکن ہے اور کیسے آ سکتی ہے جب تک کہ لیڈ انویسٹر نہ ہو اور یہ سیکیورٹی رسکس کو ختم نہ کیا جا سکے۔ تو یہ، اور اس میں ایک اور بھی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک عالمی تنازع بھی شامل ہے۔ وہ عالمی تنازع یہ ہے کہ رشیا اس گیس فیلڈ سے جتنی گیس ہے اس کا کلیمنٹ ہے کہ یہ گیس ہم نے تو پہلے سے خرید رکھی ہے، گیس پروم نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو جی کہ یہ گیس ہماری ہے اور یہ آپ کو نہیں بک سکتی۔ تو جب بھی کوئی یہ آگے تھوڑا سا چلے گا گیس پروم پھر جا کے کسی عالمی کورٹ کے پاس اس قسم کا اگر چھیڑ دے یا معاملہ، تو پھر یہ ممکن نہیں رہے گا کہ یہ آگے چلے۔
اچھا، دوسرے ورلڈ بینک کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے، کوئی انویسٹمنٹ ہے، کوئی لنک ہے؟
جی، ورلڈ بینک نے اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی وغیرہ ساری وہ ابھی فنڈ کی تھی، پچھلے 3-4 سال سے اس پہ لگے ہوئے تھے، اس کا ریویو بھی میں نے کیا تھا ورلڈ بینک کے ہی لیے۔
جی،
لیکن اس میں جو باقی مشکلات ہیں جن کا میں نے ذکر پہلے کیا، ان کو ایڈریس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں دیا گیا۔
ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کا ایک پروجیکٹ تھا، انڈیا اس سے ڈراپ ہو گیا، پاکستان ایران رہ گئے۔ اگر ان دو پروجیکٹس کو آپ کمپیئر کریں تو زیادہ فیزیبل کون سا پروجیکٹ ہے اور کس کا پوٹینشیل زیادہ ہے؟
جی، پوٹینشیل تو ایران پاکستان کا زیادہ اس لیے ہے کہ وہاں پہ نارتھ پارس اور ساؤتھ پارس جو گیس فیلڈ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ترین گیس فیلڈ ہے، اس کا پوٹینشیل تو انلمیٹڈ سمجھیں کہ وہاں پہ گیس ہے اور وہ کنٹینیوسلی بہت عرصے تک آپ جتنا مرضی 2 BCF 3 BCF 4 BCF سپلائی کرتے رہیں۔ جو گیس فیلڈز ہیں جہاں سے ترکمینستان میں جہاں سے یہ گیس آنی ہے، ان کا پوٹینشیل کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے اور دوسرا سرٹیفائیڈ نہیں ہے۔ لیکن جو فرق ہے دونوں میں وہ یہ ہے جی کہ ایران گیس پائپ لائن اس کی فنڈنگ کا معاملہ تو الگ تھا جو کہ رک گیا تھا جب یو ایس سینکشنز لگی تھی. اس کا جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کا جو قیمت رکھی گئی تھی اس قیمت سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا, وہ ایل این جی کے برابر ہی پڑنی تھی.
ایران اور پاکستان کا جو پروجیکٹ رہ گیا ہے انڈیا اس میں سے نکل گیا ہے, اس کے کمپلیٹ ہونے کے کیا امکانات ہیں؟
امکانات مجھے تو نظر نہیں آتے جی. اس کی وجہ یہ کہ ابھی جہاں سے یہ گیس سپلائی کرنی تھی ایران نے وہاں پہ ڈرلنگ ہونی ہے, اینڈ دیٹ از ان ڈیپ سی, اور وہ ڈرلنگ اور وہ جو اس کو پیوریفائی کرنے کا جو سارا معاملہ ہے وہ شروع جب کریں گے اس کے 4 سال کم از کم لگتے ہیں اس کو کرنے کے لیے.
جناب بہت شکریہ.
انٹر اسٹیٹ گیس سسٹم کے مینیجنگ ڈائریکٹر مبین سولت سے گفتگو کر رہے تھے قمر عباس جعفری ٹیپی گیس منصوبے کے بارے میں. بھارت کے دورے پر آئے ہوئے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے نئی دہلی میں اپنے ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کی. اس موقع پر 6 معاہدوں پر دستخط کیے گئے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور کناڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے جمعہ کے روز وفود سطح کے مذاکرات کیے. دونوں رہنماؤں نے تجارت اور توانائی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو تیز کرنے سمیت متعدد باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. دونوں ملکوں کے مابین کھیل, تعلیم اور سائنس و ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں 6 معاہدوں پر دستخط ہوئے. دونوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں وزیراعظم مودی نے کہا کہ ہم نے دفاعی تعاون اور دیگر معاملات پر بات چیت کی ہے. ہمارے ملکوں کے سامنے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خطرات ہیں اور ہمیں مل کر ان کے خلاف لڑنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھارت کناڈا کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط کرنے کے حق میں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملک خلا اور ٹیکنالوجی سمیت دیگر متعدد شعبوں میں مل کر کام کر سکتے ہیں, جبکہ کناڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہم نے عوام سے عوام کے مابین رابطے پر تبادلہ خیال کیا. کناڈا میں 13 لاکھ بھارتی نژاد رہتے ہیں. ہم نے جمہوری روایات اور تکثیریت کے تصور کو بحال رکھنے پر زور دیا. اس سے قبل وزیر خارجہ سشما سوراج نے کناڈا کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور دونوں نے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا. جسٹن ٹروڈو 1 ہفتے کے دورے پر گزشتہ ہفتے بھارت آئے تھے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے ایسے 40 جنوبی سوڈانی عہدیداروں اور فوجی افسروں کو شناخت کیا ہے جو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ذمہ دار ہیں. یہ مبینہ جرائم جنوبی سوڈان کی جاری خانہ جنگی کے دوران کیے گئے جس میں 1,000 افراد ہلاک ہوئے اور 40 لاکھ سے زیادہ افراد کو ان کے گھروں سے دربدر کیا گیا. انسانی حقوق کے متعلق اقوام متحدہ کی کمیشن کی جنوبی سوڈان کے بارے میں رپورٹ جمعے کے دن جاری کی گئی جس میں جنوبی سوڈانی شہریوں کے خلاف ہولناک مظالم سامنے آئے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ گزشتہ ہفتے فلوریڈا کے ایک اسکول میں شوٹنگ کے ہلاکت خیز واقعے کے بعد حملہ آوروں کے مقابلے میں اسکولوں کو مضبوط بنانے کے ایک منصوبے کے حصے کے طور پر امریکہ میں اساتذہ کو مسلح کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار بل گیلو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ تجویز ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب طلباء ملک بھر میں اسلحے پر کنٹرول کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں. مدثرہ منظر کی رپورٹ.
اس ہفتے ہزاروں طلباء اپنی ریاست کی دارالحکومتوں اور وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہو رہے ہیں اور اسلحہ پر سخت تر کنٹرول کا مطالبہ کر رہے ہیں. جمعرات کو صدر ٹرمپ نے طلباء سے بات کرتے ہوئے اسکول میں فائرنگ کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے مزید اسلحہ کی بات کی.
We need to let people know, you come into our schools, you're going to be dead, and it's going to be fast.
اگر 20% استادوں کے پاس گنز ہوں تو وہ یوں بے دھڑک اسکول میں نہیں گھس سکیں گے. ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ہمارے اسکول میں گھسے تو مارے جائیں گے, اور ایسا جلد ہوگا. مگر یہ واضح نہیں ہے کہ آیا قانون ساز اساتذہ کو مسلح کرنے کے منصوبے کی منظوری دیں گے یا رائے عامہ اس کی حمایت کرے گی, اور یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے. امریکن یونیورسٹی میں اسکول آف پبلک افیئرز کی کیپری کفیرو کہتی ہیں,
The most recent Florida shooting, someone with an AR-15. Now, if you have a teacher that, you know, say has a hand, a regular handgun,
فلوریڈا فائرنگ کے تازہ ترین واقعے میں آپ نے دیکھا اس کے پاس AR-15 رائفل تھی, اور آپ کے ایک استاد کے پاس اگر عام گن ہو اور اس کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہو جس کے پاس AR-15 ہو تو یہ بجائے خود برابری کی لڑائی نہیں ہوگی۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ بندوق خریدنے والے کے قوائف کی پرکھ ہو، بمپ سٹاک پر پابندی ہو جو ایک نیم خودکار رائفل کو مکمل خودکار رائفل میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اسلحہ خریدنے والے کی عمر کی حد بڑھائی جائے۔ مگر ملک میں اسلحہ کے سب سے بڑے حامی گروپ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کو ان میں سے کچھ بھی منظور نہیں۔ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو وین لیپیئر کہتے ہیں
Their goal is to eliminate the Second Amendment and our firearms freedoms so they can eradicate all individual
ان کا مقصد دوسری ترمیم کے ہمارے حق اور اسلحہ رکھنے کی آزادی کو ختم کرنا ہے، تاکہ یہ فرد کی تمام آزادیاں ختم کر سکیں۔ راج شاہ وائٹ ہاؤس کے نائب پریس سیکرٹری ہیں، وہ کہتے ہیں
The immediate policy response would be to ban an entire class of firearms. What we're looking for is
ہم نہیں سمجھتے کہ فوری پالیسی یہ ہوگی کہ اسلحہ پر مکمل پابندی لگا دی جائے۔ ہم کوئی ایسا حل تلاش کر رہے ہیں جو ایک خاص اسلحہ پر سب کے لیے پابندی عائد نہ کرے، مگر ان تمام افراد پر اسلحہ رکھنے کی پابندی ہو جو عام لوگوں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں۔ یہ ایسی بات ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلحہ پر کنٹرول کے گرد گھومتی سیاست ہو سکتا ہے تبدیل ہو رہی ہو۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس اقوام متحدہ کی یہ قرارداد کے مسودے پر اعتراض کر رہا ہے جس کا مقصد شام بھر میں لڑائی کو 30 دن کے لیے روکنا اور مشرقی قصبے غوطہ کے محاصرے کو ختم کرنا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چیلانی۔
روس کے نمائندے وسیلی نیبنزیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان کو بتایا کہ کونسل کے ارکان کو تعداد پر نہیں بلکہ حقائق پر مبنی قابل عمل سمجھوتے طے کرنے کی ضرورت ہے۔
Хотя авторы прекрасно знают, что согласия по нему нет. Предлагается простое с виду решение ввести режим прекращения огня по всей территории
روس کے سفیر نیبنزیا کہہ رہے ہیں کہ اس قرارداد کو پیش کرنے والے بخوبی یہ بات سمجھتے ہیں کہ فائر بندی کے لیے اس قرارداد پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سادہ سے حل کے لیے تجویز ہے کہ پورے ملک شام میں 30 روز کے لیے فائر بندی کی جائے۔ ہم اس بارے میں تجسس رکھتے ہیں اور ہمیں حیرت ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی کیا ضمانت ہوگی جو اس بات کو یقینی بنائے گی کہ فائر بندی کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے گا۔ بدقسمتی سے ہمیں اس کے لیے قابل عمل اور واضح جواب کا بدستور انتظار ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تفصیلات کا تعین بعد کو کیا جائے گا۔ امریکی نمائندے کا کہنا یہ تھا کہ ایسے میں جب روس اس قرارداد سے باہر رہنے کا طریقہ تلاش کرنے کے لیے اجلاس کی بات کر رہا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی بامانی کوشش میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ شام میں لڑائی میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ شامی افواج اور ان کی حلیف افواج مشرقی قصبے غوطہ کو واپس لینے کے لیے بھرپور کارروائی کرنے والی ہیں۔ غوطہ دمشق کے قریب ان علاقوں میں سے ایک ہے جن پر ابھی بھی حزب مخالف کا کنٹرول ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس نے کونسل سے اپیل کی ہے کہ وہ فائر بندی کی منظوری دے دے اور خاص طور پر مشرقی غوطہ کے محصور 400,000 افراد کی مدد کی جا سکے، جن میں سے سینکڑوں کو طبی امداد درکار ہے۔ بیچ چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ میں اسلحے کے لائسنس کے اجرا کے مسئلے پر بحث مباحثہ جاری ہے۔ اسلحہ رکھنے کے بنیادی حق کے حامی اور مخالفین اس بارے میں خاصے سرگرم ہیں، اور اسی اثنا میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے خلاف جمعے کے روز اپنی تقریر میں سب سے بڑی تعزیرات عائد کر رہے ہیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے اسکول میں شوٹنگ کے بعد ڈیوٹی پر اس وقت موجود شیرف کے مسلح ڈپٹی نے استعفیٰ دے دیا ہے، جن کے متعلق پولیس نے تفتیش کی تھی کہ انہوں نے کافی اقدامات نہیں کیے۔ اس شوٹنگ سے 17 افراد ہلاک ہوئے۔ براورڈ کاؤنٹی کے شیرف نے جمعرات کے روز کہا کہ ڈپٹی شیرف اسکاٹ پیٹرسن کو فوری اندر جانا چاہیے تھا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ انہوں نے ڈپٹی شیرف کو بغیر تنخواہ کے معطل کر دیا تھا، لیکن اس نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ 2 دیگر افسران کو محدود کام پر رکھا گیا ہے اور شوٹنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ 14 فروری کو ہونے والی اس شوٹنگ کے سلسلے میں سابق طالب علم نکولس کروز کو گرفتار کر کے اس پر قتل کے 17 الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا جوہری توانائی کا ادارہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ 2015 کے بین الاقوامی معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایران اپنے جوہری پروگرام کو محدود کر رہا ہے، جس کا مقصد نیوکلیئر ہتھیار تشکیل دینے کا کام ترک کرنا ہے۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کی جانب سے جمعرات کو جاری ہونے والی سپاہی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران معاہدے کے کلیدی پہلوؤں کی پابندی کر رہا ہے جو اس نے امریکہ، چین، روس، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور یورپی یونین کے ساتھ کیا تھا، جس کے عوض اسلامی جمہوریت کی معیشت پر لاگو تعزیرات اٹھائی گئی تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سمجھوتے میں موجود تباہ کن جھول پر نکتہ چینی کی ہے۔ انہوں نے ان ملکوں پر زور دیا ہے جو ایران کے ساتھ سمجھوتے کے حامی تھے کہ اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے، لیکن انہوں نے صدر پر نکتہ چینی کرتے ہوئے معاہدے کی حمایت جاری رکھی ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ کی جانب سے معاہدے سے باہر نکلنے کی دھمکی دے رکھی ہے۔
ہمایوں سعید میری انسپیریشن ہیں، یہ کہنا ہے نوجوان اداکار سلمان سعید کا۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
بس بھی کر دو یار،
مجھے بتا تو دیتے۔
مجھے کیا پتا میری ماں کو اچانک تم سے ویڈیو کانفرنس کرنی ہوگی۔ اب ان کو میں بہت دن سے ٹال رہا ہوں، اب وہ صبر نہیں کر سکتے۔
سب سے پہلے اپنے بارے میں کچھ بتائیے، اپنی ایجوکیشن کیسے آئے؟
میں نے گریجویشن کیا ہوا اور میں نے اپنی پڑھائی اس لیے آگے کنٹینیو نہیں کی کیونکہ آبویسلی مجھے ایکٹنگ میں آنا تھا، اس لیے میں نے اتنا ضروری نہیں سمجھا۔ اور آبویسلی فیملی میں بھی ہے یہ چیز کہ میرا بھائی ہے، ہی از اے پروڈیوسر ہمایوں سعید، وہ ایکٹر بھی ہیں، تو بچپن سے انہیں کو فالو کیا ہے، وہی ہماری انسپریشن رہے ہیں۔
آج تو تیری قسمت اچھی ہے کہ تو بچ گیا، مگر آئندہ تو نے ایسی کوئی حرکت کی نا تو تیرے گھر میں گھس کے ماروں گا میں تجھے، سمجھا؟
اچھا، تو آپ کہہ رہے تھے کہ چونکہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے ایکٹنگ کرنی ہے، تو ہمایوں سعید کی وجہ سے آپ نے سوچا، یا پھر مطلب ایک گلیمر ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے میرے بھائی کو کتنا پروٹوکول ملتا ہے، لوگ پہچانتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کی اتنی امپورٹنس ہے، یہ چیزیں دیکھ کے، یا ویسے ایکٹنگ کا شوق تھا؟
نہیں، یہ پروٹوکول ملتا ہے اس وجہ سے تو نہیں، لیکن ہاں کیونکہ ہم سارے بھائی اپنے بھائی کو فالو کرتے تھے، جیسے کہ میں نے کہا نا کہ وہی ہماری انسپریشن تھے۔ ہاں اگر وہ اس ایکٹنگ فیلڈ میں نہ ہوتے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میں بھی ایکٹر ہوتا۔ ہاں کیونکہ وہ ایکٹر تھے کہ ان کی وجہ سے میں نے ڈرامے دیکھنا شروع کیے، بس ان کو دیکھ دیکھ کے اور پھر دوسرے ایکٹرز کو بھی دیکھ دیکھ کے، پھر وہ ایک مجھے لگا کہ شاید آئی کین آلسو ایکٹ۔
امی وہ ایکچولی ان کے خاندان میں رواج ہے کہ نئی نویلی دلہن شادی کے 6 مہینے تک نیا جوڑا پہن کے سو کی۔
کیا ہوا بیٹا؟
کچھ نہیں امی، وہ باہر کا کھانا زیادہ کھا لیا تھا، پیٹ میں درد ہو رہا بہت۔
سلمان، جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی بڑا نام ہو تو آپ کو انڈسٹری میں آنے میں تو وہ سٹرگل نہیں کرنی پڑتی جو ایک ان نون لوگوں کو کرنی پڑتی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی تھوڑی مشکل یہ بھی ہوتی کہ پہچان بنانے میں اور پھر اپنے آپ کو اس کے سائے سے نکالنے میں آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا؟
بالکل یہی ایکسپیرینس تھا، بالکل ایگزیکٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں سب سے ایزیلی، کیونکہ میں بچپن سے ہی سارے جتنے بھی پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ایکٹرز ہیں، سب کو جانتا ہوں، تو وہ مجھے جانتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی سے بہت زیادہ ملتے ہو، ریزمبل کرتے ہو، تو یہ چیز بھی کبھی کبھی آپ کے لیے نیگیٹو ہو جاتی ہے، تو آپ کو کچھ ڈفرینٹ کرنا پڑتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کچھ ڈفرینٹ کروں۔
سلمان، کوئی بھی آفر جب آپ کو آتی ہے اپنے بھائی کی پروڈکشن کے علاوہ، اگر باہر سے بھی کوئی آفر آتی ہے، تو کیا آپ نے اپنا کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ میں اسکرپٹ دیکھوں گا یا پھر کوئی بھی کام مل جائے تو بس میں کر لوں گا؟
دیکھیں، ایک وقت تھا جب میں نے کچھ ایسے پروجیکٹ بھی کیے ہیں جو بتایا نا، جب کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ سوچتے ہو کہ بس کہیں سے بھی کام آ رہا ہے، جب کام آ رہا تھا تو میں نے کر لیا، پھر آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں آپ کو کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہے۔
تو سلمان، اپنے ڈراموں کے بارے میں کچھ بتائیے، کتنے ڈرامے کیے، کیا نام تھے؟
میں نے 12-13 ڈرامے کیے ہیں۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی میرا پہلا سیریل تھا، ایک کامیڈی تھا، اس میں میرے ساتھ کافی اچھی بڑی کاسٹ تھی، وہ تھا۔ پھر اس کے بعد وہ عشق تھا شاید، میں نے ایک سیریل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد مراسم کیا تھا، پھر ایک تکبر کیا تھا، اور دستارے انا کیا تھا۔ ابھی میرے 2 پلیز ہیں، وہ کر لی ہیں میں نے، لیکن ابھی آن لائن نہیں ہوا ہے، صرف تم ہے اس میں، ایک اور بھی ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا کیا تھا، وہ بھی آن ایئر ہونے ہیں۔ اور ابھی میرا ایک خود گھر چل رہا ہے، بڑا اچھا پلے، یاسر نواز نے ڈائریکٹ کیا ہے، اس میں میں ہوں، سمیع خان ہے، جبان ہے، آمنہ شیخ ہیں، منشا پاشا ہیں، اٹس اے ویری گڈ پلے، یا اس کے ریویوز بھی بڑے اچھے ہیں۔
تو شادی وغیرہ کا کچھ سوچا ہے؟
شادی ہاں بالکل کرنی چاہیے، لڑکی مل جائے مجھے کل کر لوں گا۔
اچھا،
ہاں جی بالکل، جتنی جلدی ہو اتنا اچھا ہوتا ہے۔
اس لڑکے کا کچھ کرنا پڑے گا، میری اور سرمد کی لڑائی صرف تمہاری وجہ سے ہوئی ہے،
تو پھر آج سے یہ لڑائی تمہارے اور میرے بیچ میں شروع ہو گئی ہے۔
آپ نے انٹرویو سنا ہمایوں سعید کے چھوٹے بھائی اور معروف اداکار سلمان سعید کا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ہم نے اسی پروگرام میں آپ کو ایسے ڈیلیوری روبوٹ کے بارے میں بتایا تھا جو ہسپتالوں میں دوائیں الگ الگ وارڈوں میں پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اب سائنسدان ایسے روبوٹ بنا رہے ہیں جو شہروں میں عام سڑکوں پر چلیں گے اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائیں گے۔ تازہ ترین کوشش اٹلی میں ہو رہی ہے، جہاں اس روبوٹ کا ماڈل تیار کیا گیا ہے اور یہ روبوٹ بجلی سے چلے گا۔ اسے یپ کا نام دیا گیا ہے اور یہ اٹلی کے شہر کریمونا میں سڑک پر نظر آتا ہے۔ اس میں سینسر لگے ہیں اور جی پی ایس بھی، جس کی مدد سے وہ راستے کا تعین کرتا ہے اور 50 کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے۔ یپ بنانے والی کمپنی ای نوویا کے سیمون فیورنتی یپ تخلیق کرنے والوں میں شامل ہیں اور وہ کہتے ہیں
Yape can reach its destination in a matter of minutes. It can work for 24 hours in any weather conditions.
Yape منٹوں میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ کسی بھی موسم میں 24 گھنٹے کام کرتا ہے، کیونکہ یہ فٹ پاتھ پر، بائسیکل کے راستے پر خود بخود چلتا ہے۔ یوں حادثات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس میں ایک ایپ ہے جو اسے بتاتا ہے کہ یہ پیکج کہاں پہنچانا ہے۔ اینڈرائڈ کے ذریعے پیکج ارسال کرنے والے کی شناخت بھی کی جا سکتی ہے، اور خود روبوٹ ایک خاص وقت میں یہ پیغام بھی بھیج سکتا ہے کہ پیکج باہر آ چکا ہے، لے لیجئے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور آ کر یہ پیکج چرا کر لے جائے، کیونکہ اس مشین میں نگران کیمرے لگے ہیں، تو اگر کوئی ایسی کوشش بھی کرتا ہے یا زبردستی روبوٹ کا ڈھکن کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ فوراً ریموٹ کنٹرول سینٹر کو اس کی اطلاع کر دیتا ہے۔ ای نوویا اب ان امکانات کی تلاش میں ہے کہ آیا روبوٹ کے ذریعے سامان کسی فیکٹری یا کسی عمارت کے اندر بھی پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ سیمون فیورنتی کہتے ہیں،
ad esempio la spedizione di farmaci
for example such as delivering drugs in a hospital or to deliver documents in a library
مثال کے طور پر ہسپتالوں میں ادویات کے لیے یا دستاویزات کسی لائبریری میں پہنچانے کے لیے۔ جدید دور انسانوں سے زیادہ مشینوں پر انحصار کا دور ہے، اور ای نوویا یہی احساس کر کے آئندہ برس تک اس روبوٹ کو مارکیٹ میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ روبوٹ کی دنیا میں نئی نئی تخلیقات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ورک فورس میں انسانوں سے زیادہ مشینوں سے کام لیا جانے لگے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urdu voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urdu voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر آڈیس ریکس۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.